هيف نفسه وصهر هيف وسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد الموالي محمد مهدي القرين. بسم الله سيد.
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج بھی سارا دن باہر گزر گیا، نماز جمعہ وغیرہ کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کے ہمارے درس ہوتے ہیں، تو آج اور کل کی دو مجالس جو ہیں انشاءاللہ پیش کروں گا. میں نے جو کل موضوع شروع کیا تھا وہی جاری رکھوں گا. کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے، جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ لکھے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم، اور علماء نے اس کی تعریف ہی لکھی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس نے جو بھی عبادت دی ہو کسی وجہ سے دی ہوگی، کسی بھی شے کو حرام قرار دیا ہو تو کسی وجہ سے حرام قرار دیا ہوگا. تو اذان گرامی، اب اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کے فرض کرنے کا وہ تعلیل و سبب بتا رہا ہے کہ انسان متقی بن جائے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے روزے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زبان پہ انسان کے قابو ہو. اگر آج آ کے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے، تو اذان گرامی، انسان کا جب اپنے اوپر قابو ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تقوی کی طرف گامزن ہے، تقوی کے راہ پہ چل رہا ہے. اور مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا کے متقی کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے تمام اعمال پہ جب وہ پلڑا گھمائے اپنے، تو کسی بھی عمل پہ اسے شرمندگی نہ ہو، اسے کسی عمل پہ شرمندگی نہ ہو، وہ متقی ہے. توجہ ہو بھئی، یہ جو کچھ جو ہے نا تعریفیں ہیں قرآن کے اندر، وہ متقین کی ہیں. تھوڑا سا میں آج تقوی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جتنی مولا فرما رہے ہیں، کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو وہ متقی ہے. متقی کی تعریف یہ ہے، سوچیں امام المتقین کیسے ہوں گے. جب متقی ایسا ہے تو سوچیں امام المتقین کیسے ہوں گے، جو اپنے ہفتے کے یا اپنے مہینے کے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو. تو اگر ایک مہینے آپ کے سارے اعمال یا ایک ہفتے سارے اعمال ایسے ہوں جس پہ شرمندہ نہ ہو، دوسرے ہفتے شرمندہ ہوں، تو سمجھ لیں اس ہفتے متقی تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، اور پھر دوسرے ہفتے متقی نہیں ہیں. اب یعنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی بن گیا تو ہمیشہ کے لیے ہوں، اور اگر تقوی سے منزلت سے ہٹ گیا تو ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسان ایسا ہوتا ہے کہ گراف ایسے چلتا ہے انسان کا، لہروں کی طرح سے، کبھی متقی بن جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. پہلے مومن تو پکے بن جائیے، جب انسان کا ایمان مستحکم ہو محکم ہو تو انسان آہستہ آہستہ پھر متقی بھی بن جائے. تو اب یہ متقی، یہ بہت سے لوگوں نے لکھا پرہیزگار، بہت سے نے اس کا ترجمہ کیا ہے خدا کا خوف رکھنے والا، انگریزی میں لکھا گاڈ فیئرنگ. متقی کون ہے؟ گاڈ فیئرنگ. کچھ نے لکھا بے پائس، مختلف ترجمے کیے ہیں. تو سب سے اچھا مجھے لگا ہے کہ دا گاڈ کانشیس، دا گاڈ ویری، جو ہمیشہ یہ توجہ رکھتا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. عالم محضر خدا ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہمیشہ ہر چیز حاضر ہے. باپ اللہ کے محضر میں تو گناہ نہ کریں. سادہ سے مثال دے دوں میں، متقی مجھے تقوی کو پیش کرنا ہے قرآن سے، انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. یہ آپ کئی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، اسپیڈ لیمٹ یہ ہے، 30 है स्पीड लिमिट, चाहे 40 है, 50 है, जो भी है, इंसान फिर भी स्पीड करता रहता है, लेकिन जहां कैमरा देख लेता है वहां खुद ब खुद इंसान का पांव जो है वो फुट ब्रेक पे चला जाता है। पता नहीं लोग है या नहीं, ये आपका पांव फुट ब्रेक ब्रेक पे कौन सी चीज ले गई, कैमरा भाई, ये कैसे, यानी आपको पता है ना कि कैमरा है, मुझे घर में भी जुर्माना आ जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि हमेशा अल्लाह का कैमरा ऑन है, पता नहीं लोग है या नहीं भाई, ये तो मलका बरतानिया का कैमरा है ना, कहीं कहीं होता कहीं नहीं होता, अल्लाह का कैमरा ऐसा नहीं है, ये मलका बरतानिया का कैमरा है, कहीं सड़क पे होता किसी सड़क पे नहीं होता, पता नहीं लोग है या नहीं। तो एक साहब मुझसे कहने लगे, साथ बैठे थे, कहने लगे मौलाना ये आप देख रहे हैं कि वो जमीन पे मार्किंग लगी हुई है, ये कैमरे की होती है, फिर भी स्पीड से जा रहे हैं, तो मैंने कहा कैमरा है नहीं, पता नहीं लोग है या नहीं। कई जगहों पे मार्किंग लगी होती है वो धोखे के लिए होती है, कैमरा ही नहीं है। एक मरतबा कैमरे का रुख उस तरफ है, मार्किंग इधर लगी हुई है। अब ये जो ज्यादा ड्राइव करने वाला है, आप अदा समझ सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, अरे गिरामी जो नया नया आया होता वो नहीं समझता, लेकिन अल्लाह की मार्किंग हो ना हो उसका कैमरा हर जगह ऑन है, पता नहीं लोग है या नहीं, उसका कैमरा हर जगह ऑन है। अब इंसान अगर यही सोच ले अल्लाह देख रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा, मुझे कल की मजलिस में इसी को ही मौजूद जारी रखूंगा ताकि मैं इस बात को मुकम्मल कर सकूं। अच्छा जाने की रामी, किसी ने आके जनाबे बहुलुल दाना से कहा, बहुलुल दाना का नाम सुन रखा होगा, तो ये आए, आने के बाद बहुत बड़ा सूफी था, उसने कहा कि भाई कोई मैं गुनाह करना चाहता हूं, ऐसा तरीका बताओ कि गुनाह कर सकूं। कहने लगे भाई ठीक है, तीन शरायत मान लो, जितने चाहो गुनाह करो। वो बेचारा कान खोल के बैठ गया, उसने कहा भाई ये तीन उसूल मैं अपना लूंगा। उसे ये पता था कि मैं सूफी हूं लेकिन ये फकीह है, पता नहीं लोग है या नहीं, ये पहुंचा हुआ ये आत्मा, आम आदमी नहीं है ये। तो अब एक मरतबा कहा भाई बताओ क्या तीन उसूल है। का पहला काम ये है, जब गुनाह करने लगो तो ऐसी जगह जाके छुप जाओ जहां खुदा ना देख सके, नहीं है मजबा, जैसी जनाबे बहलुल दाना ने कहा भाई ऐसी जगह जाओ जहां खुदा ना देख सके। तो अब सूफी ने फौरन पर कहा कभी कैसी शर्त रखी है तुमने, ये कौन सी जगह जाऊं जहां खुदा ना देख सके, मैं जमीन की गहराइयों में भी छुप जाऊं तो अल्लाह तो देख सकता, नहीं है मजबा। तो जनाबे बहलुल दाना ने फरमाया कि तू तो खुद ही अकलमंद आदमी, मुझसे क्या मशवरा लेने आया, जब जानता है कि हर जगह खुदा तुझे देख रहा है तो खुदा के सामने गुनाह करेगा, पता नहीं लोग है या नहीं। उसने सर झुका लिया, सोचता रहा बहुत देर तक, कभी पहली शर्त इतनी सख्त रखी, कहा अच्छा ठीक है चलो पहली शर्त मंजूर है, खुदा से छुप के गुनाह करो, दूसरी शर्त क्या, कहा जब गुनाह कर लो तो फिर अल्लाह का ना खाओ रिस्क, जब गुनाह कर लो ना फिर अल्लाह का रिस्क ना खाओ। तो कहा जब अल्लाह का रिस्क ना खाओ तो फिर क्या खाओ, फिर तो भूखा ही मरू, जब अल्लाह का कुछ नहीं खा सका रिस्क तो फिर क्या खाओ, कहा फिर तो तू बहुत ही अकलमंद आदमी है, रहता भी उसी के सामने खाता भी उसी का, रहता भी उसके सामने है खाता भी उसी का है और उसी की मासियत करना चाहता, मैं गुनाह क्या है अल्लाह की मासियत है, क्या उसी की मासियत करना चाहता। सूफी बेचारा और ज्यादा शर्मिंदा, कैसे मशवरा नहीं लेता, इसने तो और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, और ज्यादा मेरे दिल में मशवरा यानी तशवीश डाल दिया कि मैं गुनाह कर ही नहीं सकता। का तीसरी शर्त क्या है, कहा भाई तीसरी शर्त यह है कि जब अल्लाह का छोटा सा बंदा मलकुल मौत, नहीं है मजमा, अल्लाह का एक छोटा सा बंदा मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो उसे कहना रुक, मैं जरा पहले वसीयत कराऊं, कफन का कपड़ा ले आऊं, गुस्ल का पानी ले आऊं, काफूर ले आऊं, वसीयत कराऊं, जब सब काम कर लूं फिर रूह कब्ज करना, कब वो सांस ही कहां लेने देगा, वो मलकुल मौत सांस ही कहां लेने देगा, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करूं, मैं वसीयत कराऊं, ये कराऊं, कफन ले आऊं, पानी ले आऊं, कहिए कहां, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा कैसी शरारत रख रहे हो, कहा तुमसे ज्यादा अकलमंद आदमी कोई नहीं है और नसीहत मुझसे लेने आए हो, जब अल्लाह के सामने हो खाते भी उसका हो और उसके छोटे से गुलाम के सामने तुम्हारी नहीं चलती, फिर उसके सामने गुनाह कैसा। इसी को तकवा कहा जाता, पता नहीं मजमा है या नहीं। محمد وآلہ. توجہ ہے ذہنِ گرامی. تقویٰ یہی ہے کہ انسان بس یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. جب انسان کبھی کسی پودے کو جلانے لگے تو کہے میں اللہ کے سامنے, کسی جانور کو مارنے لگے تو کہے میں اللہ کے سامنے. بھائی صدام کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو ایرانی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے, عالم دین کہنے لگے کہ نوجوان آئے, یعنی جنگ کا کوئی چھٹا ساتواں سال تھا, تو اس وقت بہت سے اب بڑے شہید ہو گئے تھے, تو اب بچے زیادہ تر کہنے لگے 14-15-16-17 سال کے جو بالغ ہوتے تھے وہ آتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں ایک رات دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکا جو ہے بہت زیادہ رو رہا ہے, الہی العاف العاف, بہت زیادہ رو رہا ہے. تو میں گیا دیکھا کہ اس کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے, بہت کم سن بچہ. تو دیکھا اس کو, پوچھا کتنے سال کے ہو گئے, 14 سال کا. کہا بیٹا ایسے نہیں کرتے, ایسے نہیں روتے, آپ کو شہادت سے ڈر لگ رہا ہے. موت سے کہا نہیں, میں تو شہادت ہی کے لیے آیا ہوں. کہا پھر اتنا رو رو کے کیوں کہہ رہے, الہی العاف الہی العاف, پروردگارا معاف کر دے معاف کر دے. کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ہمارے گھر میں چونٹیاں نکلیں تو میں نے چونٹیوں کو آگ لگا دی تھی. کہا ابھی جب یہاں آیا ہوں تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نہیں مارنا چاہیے, چونٹیوں کو مارنے پہ میرا دل راضی نہیں ہے, اس کی توبہ کر رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اجانے گرامی جب انسان تقوی کی منزل پہ آ جائے تو پھر وہ ہر بات پہ الہی العاف الہی العاف کہتا نظر آتا ہے. اور اگر کہیں تقوی نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ پروردگارا میں نے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کر دی, میں نے ڈرا دیا آپ حضرات کو زیادہ شاید. ایک یہاں پہ جملہ پیش کر دوں, ہمارے ایک استاد مقدس میں وہ فرماتے تھے, کہنے لگے بھائی پرانے زمانے کے جو طلبا تھے, طلبا سے مرادی نہیں جو دینی طالب علم, کہنے لگے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے بھائی تہجد قضا نہ کرنا, تو ہم تہجد پڑھتے تھے. تہجد پڑھی تو اس کے بعد پھر ہم تہجد پڑھتے ہی مسجد سے فوراً باہر نکل جاتے تھے. کہنے لگے آقا کیوں؟ کہنے ایسا نہ ہو کہ چھت گر جائے, میں نے اتنی بے توجہی سے نماز پڑھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں سارے خیالات تہجد میں تھے, سارے کے سارے دنیا کے خیالات سب کچھ وہ تہجد میں. تو کہا اس لیے ہم فوراً بھاگ جاتے تھے. کہا اور آج کل طالب علموں کا کیا عالم ہے, وہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں فوراً دیکھنے لگتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آ رہا, کو وہی نازل ہو, کو مجھے کوئی جبرائیل نظر آئے, کوئی میکائیل یا کوئی اور کوئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی آپ نے ماہ مبارک رمضان میں جب عشاء صبح کی میلی سے رکھے گے تو میں ایسے ہی پڑھوں گا, تھوڑی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. اذانِ گرامی انسان جو ہے وہ بعض اوقات اپنے متعلق بہت گھمن کرنے لگتا ہے, اپنے متعلق خوشبین ہو جاتا ہے, میں بہت پہنچا ہوا ہوں. دوسروں سے متعلق سوچتا ہے ارے وہ تو بہت گنہ گار, اپنے متعلق سوچتا ہے میں بہت اچھا دوسرا, جبکہ برعکس ہونا چاہیے. دوسروں سے متعلق سوچو تو سوچو وہ اچھے ہیں, اپنے متعلق سوچو تو کوئی میں گنہ گار ہوں. عزیزان گرامی ترقی وہی کرتا ہے تقوی کی منزل پہ, تقوی کی منزل پہ وہی مؤمن پہنچتا ہے جو اپنے متعلق سوء ظن رکھے. نہیں ہے مجمع, اپنے متعلق ابھی بھی مطمئن نہ ہو. جو اپنے متعلق مطمئن ہو کے بیٹھے میں تو بہت اچھا ہوں, وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. جو کہے میں مطمئن ہوں میں بہت اچھا ہوں, وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا آگا کوئی وصیت کیجیے, کہا ہیچ موقع خودتون راضی نہ باشی, اپنے سے کبھی بھی کسی حالت میں راضی نہ ہونا. اگر تم اپنے سے راضی ہو کے بیٹھ گئے تو ترقی نہیں کرو گے. ترقی وہی کرتا ہے جو کہے ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, جو کہے میں تو بہت اچھا ہوں بہت نیک ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جان کے میں آئیں ذرا جو آیات پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ پیش کرتا ہوں, چلیے گا نا میرے ساتھ. تو جتنی تعریف ہے قرآن کریم کے اندر وہ متقین کی, تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. نہیں ہے مجمع. بھائی تقویٰ میں اب جلدی سے پیش کر دوں آپ کے سامنے, آپ کہ بھائی پہلے جو متقی ہے تو اسے ہدایت کی کیا ضرورت, اور اللہ کہہ رہا ھدی للمتقین. ایک علمی میں نے موضوع چھیڑ دیا, میں اسی کو نبھاؤں گا. آپ روزہ جتنا مرضی لگتا رہے آپ حضرات کا, تو ھدی للمتقین قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, ہر آدمی کے لیے نہیں متقی کے لیے ہدایت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. جب پہلے ہی کوئی متقی ہو تو اسے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں, اور اللہ فرما رہا نہیں قرآن ہے ہی ہدایت متقین کے لیے. تب منطق کی بحث ہے بالقوہ اور بالفعل, بالقوہ بالفعل. تھوڑا سا دہرا لیتے رہیں گے آپ ذرا بھی, جس کو کہتے ہیں بالقوہ، یعنی جس میں پوٹینشیل پایا جاتا ہو، بالفعل جو ایکچولی ہو. تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، جو میڈیسن پڑھ رہا ہے یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، یہ پوٹینشیلی ڈاکٹر ہے. جس دن یہ پاس کر جائے گا، اپنے سارے اس نے مکمل کر لیا، پریکٹس ہو گئی اس کی، اس دن یہ ایکچولی ڈاکٹر ہوگا، اس دن بالفعل ڈاکٹر ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو پڑھ رہا ہے وہ ہے بالقوہ، جو بن گیا وہ ہے بالفعل. توجہ. کچھ میں صلاحیت پائی جاتی ہے بننے کی، اور کچھ بن چکے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جن میں صلاحیت پائی جاتی ہے. جو بالقوہ متقی ہیں، جن میں پوٹینشیل ہے متقی بننے کا، قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے. لیکن جن میں پوٹینشیل ہی نہ ہو تو قرآن کی خطا نہیں ہے، اس میں پوٹینشیل نہیں ہے. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں. میں ایک علمی موضوع لے کے چل رہا ہوں. میں جس میں پوٹینشیل نہ ہو تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں پوٹینشیل نہیں. توجہ. قرآن کریم فرماتا ہے یہ حدیب ہی کثیرہ وہ یدل بہی کثیرہ. اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہدی بہی کثیرہ، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. وہ یدل بہی کثیرہ، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ضلالت، یہ ضال والی نہیں ضاد والی ضلالت، یعنی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. پروردگار وہی قرآن، وہی قرآن پڑھ رہے ہیں دو افراد، ایک متقی بن جاتا ہے، دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک یاب نسا، آج کل جو پانی یہ بارش برستی ہے نا، یہ شفا ہے، اس کو یاب نسا کہلاتا ہے. ختم ہونے والا بھائی، یہ ایام چل رہا ہے، تو یہ نوروز سے کچھ ہفتے پہلے، کچھ ہفتے بعد تک یہ جو ہے پانی آب نسا کہلاتا ہے، بہت اس کے اندر شفا. یہی آپ بارش کا پانی آب نسا کا، سانپ پی لیتا ہے تو زہر بنا دیتا ہے، سیپ پیتی ہے تو موتی بنا دیتی ہے. نہیں ہے مجمع. جب شیل پیے گا نا تو وہ کیا کرے گا، پرل بنا دے گا، شیل پرل بنا دیتا ہے، سنیک پوائزن بنا دیتا ہے. پانی وہی ہے، کہیں پرل بن رہا ہے موتی بن رہا ہے، کہیں زہر. پانی وہی، جیسا ظرف ویسا اثر. توجہ ہے زیر گرامی بھائی، عزیزان گرامی، یہی قرآن اگر جس کا اندر سے صاف نہ ہو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، جو اندر سے پاک ہو پڑھے گا ہدایت پا جائے گا. تو قرآن ہدایت دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے. خود میں صلاحیت ہونی چاہیے، جس میں پوٹینشیل ہو وہ متقی بن جائے گا، جس میں نہ ہو وہ ابو جہل بن جائے گا. پیغمبر اسلام سے قرآن سن رہا ہے، ابو جہل ابو رہا، حبیب خدا سے سنتا تھا لیکن ابو جہل رہا. عتبہ شیبہ رضوان گرامی، اور اگر کوئی اسی قرآن کو سنتا ہے سلمان فارسی بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی عمار بن جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو صلاحیت خود میں ہونی چاہیے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. ایک اور مثال دے دو بھائی، پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، ہے یا نہیں. ایک آدمی نے کہیں میری تقریر سن لی، اس نے کہا بھائی پانی جو ہے ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. وہ لے جا کے کتا اس نے سمندر میں ڈبونا شروع کر دیا، ایک دفعہ ڈبویا، دوسری دفعہ کتے کو بار بار ڈبو رہا، نکال رہا، کیا بات ہے. تو اب یہاں پہ محاورہ ہے کہ الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل، کتے کو اگر غسل دے دو تو اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے. نہیں ہے مجمع. وہ غسل دینے سے اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے، پہلے خود ہی نجس تھا، اب جب گیلا ہوا تو جو اسے چھوئے گا وہ بھی نجس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہی پانی ہے، کتے کو نجس تر بنا رہا ہے، پاک کو پاک تر بنا رہا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تو یہ قرآن متقی بناتا ہے، ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو. جتنا قرآن کو پڑھے گا اتنا ہی ہدایت پاتا چلا جائے گا. قرآن پڑھتا رہے گا ہدایت ملتی رہے گی. ایک صاحب آئے, میں کسی یہاں برطانیہ کی بات نہیں کسی اور ملک کی بات ہے, کہ قبلہ جتنا قرآن پڑھتا نا اتنا ہی گمراہ ہو رہا ہوں. میں نے کہا نہ ہی مجھے بتاتے, کم از کم مجھے ہی نہ بتاتے. کہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی ظرفیت خراب ہو وہ گمراہ ہوتا. تو کہنے لگے نہیں لیکن یہ مسئلے قرآن کے حل نہیں ہو رہے. میں نے کہا تو یہ کہیں کہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں, یہ تو تصور یعنی آپ کے تفکر کی علامت. تو میں نے کہا سوال کیجئے. کہنے لگے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ وانزلنا من السماء ماء, ہم نے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا, یہ تو بادلوں سے آتا ہے, پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں. میں نے کہا آپ نے ترجمہ پڑھا ہے آسمان سے آتا ہے. سما کہتے ہیں بلندی کو, اللہ فرما رہا ہے ہم نے بلندی سے بارش نازل کی. پھر اللہ خود فرماتا ہے دریا بھی بہ رہے ہیں, پانی بارش کا بھی بہ رہا ہے. اگر دریاؤں کی طرح بہتا ہوا آتا تو سب بہر بہا کے لے جاتا. میں نے قطروں میں برسایا تاکہ رحمت بن جائے. توجہ فرما رہے ہیں کرام, جتنا قرآن کریم کو پڑھیں گے ہدایت ملتی چلی جائے گی. تو اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے, اور امیر المؤمنین کے القاب میں لقب ہے امام المتقین. اردو میں آپ کہتے ہیں مولائے متقیان. میں جو پہلے ہی متقی ہو اس کے بھی, اور جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو اس کے بھی. علی مولا, علی مولا ہے. اعزائے گرامی جناب امیر المؤمنین مولا کائنات سے متقین کے مولا ہے. جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو متقی بن سکتا ہے. اب روزہ انسان کو تقوی دلاتا ہے, اور اگر متقی بن گئے تو خود بخود مولا کی مولائیت کو ماننے لگیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ نوجوان میرے پاس آیا, کراچی کی بات ہے, یہ نوجوان آیا, کہہ لیں گے آغا میں شیعہ ہوں اور اس کے باوجود بھی پریشان ہوں, کوئی یعنی پریشانی بھی دور نہیں ہو رہی. میں نے کتنے سال ہوئے, کہنے لگے دو سال ہو گئے شیعہ ہو گئے, اس کے باوجود بھی بہت سخت پریشان ہوں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگے اگر مجھے نمازیں پڑھنی تو پھر شیعہ کیوں ہوتا؟ وہ نمازیں تو ادھر اچھی خاصی تھیں. میں نے کہا بھائی نماز جب تک نہیں پڑھیں گے, مولا علی متقین کے امام ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہنے لگے اگر نمازیں پڑھنی تو پھر شیعہ کیوں ہوتا؟ جانے کے لیے کہا, بےچارے کا منہ اتر گیا, فوراً دوڑتا ہوا کہیں بھاگ گیا. پھر میں نے دیکھا مجلس پھر نظر آیا. میں نے کہا بلاؤں کیا کروں, مل نہیں سکتے, مجمع بہت زیادہ ہوتا. تو اگلے سال پھر کہ میں نے کبھی اس لڑکے کو کہیں کسی طریقے سے بلا, کہ کون سا لڑکا, میں نے کبھی اس طرح سے ہولیا ہے اس کو. تو میں نے کہا اب کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے پچھلے سال سے میں نے پھر آپ کے کہنے پہ شروع کر دی نماز. میں نے کہا بھائی دل سے تو پڑھو. توجہ جانے کی رامی, جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے نا تو عبادت کا اثر انسان میں آنے لگتا ہے. توجہ, آپ ایک شیشہ لے جا کے دھوپ میں رکھ دیجئے, دھوپ کا اثر شیشے پہ آئے گا. ہمارے دل کو آئینہ قرار دیا گیا ہے, آئینہ یعنی وہی شیشہ. توجہ عزیزانِ گرامی, جیسے اس آئینے پہ آل محمد کے نام کا اثر آئے گا, وہ اثر اپنا اثر دکھائے گا. جملہ کہنے والوں بہت سخت ہے, کسی بہت بزرگ عالم دین کا ہے, جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. عزیزانِ گرامی, آپ 10 منٹ جا کے کسی پرفیوم کی دکان میں بیٹھ جائیے, پرفیوم ہی کہتے ہیں, عطر فروش کی کسی خوشبو بیچنے والے کی دکان میں 10 منٹ بیٹھ کے آئیے, باہر نکلیں گے ہر آدمی کہے گا کون سی خوشبو لگا رکھی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے مجمع ابھی تک, کچھ لوگ پہنچ گئے. 10 منٹ دکان میں بیٹھ کے آئیے, 10 منٹ پرفیوم سیلر کی دکان میں 10 منٹ بیٹھیں گے نا, ہر آدمی کون سی خوشبو لگا رکھی ہے, پورے بدن سے خوشبو آنے لگے گی. 10 منٹ بیٹھو تو خوشبو آئے. قصاب کے پاس چلے جائیے, قصاب بچوں کے پاس چلے جائیے, بچڑی کے پاس چلے جائیے, 10 منٹ کھڑے رہے, باہر نکلے حیران ہو گئے گوشت کاٹ کے آ رہے ہو کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. 10 منٹ بیٹھے گوشت کی آنے لگے گی, نہیں ہے مجمع. میرا کوٹ کہیں میں نے ٹانگ رکھا تھا, وہیں کھانا بن رہا تھا, تو میں فوراً وہ کوٹ پہنا, سردی تھی کسی سمے, صاحب کہنے لگے بھائی آپ نے پلاؤ پکائی ہے کیا؟ میں نے کہا پکائے تو نہیں، پک رہی تھی گھر میں. میں نے کہا کوٹ وہی رکھا تھا، پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دس منٹ کسی جگہ پہ رہیے، وہی کی خوشبو آنے لگے گی. نہیں ہے مجمع، سبزی منڈی چلے جائیے، دس منٹ کھڑے رہیے، سبزی کی آنے لگے گی. نہیں ہے مجمع، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی جگہ دس منٹ رہیے، وہاں کی خوشبو، وہاں کی بو بدن سے آنے لگے گی. دس برس سے زیادہ ہو گیا مجلس اوزار میں، یہاں کی خوشبو تو آئے. دنیا پوچھے کون ہو، آپ خود کہیں میں حسینی. یہ میں گن پوائنٹ پہ آپ سے داد لے رہا ہوں، تبلیغ پہ کون داد دیتا ہے؟ اتنا پورا خون جگر دے دے کے چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے میں آپ سے، یہ آپ کی محبتوں کی خاطر پڑ رہا. نگاہیں پڑھ لیتا ہو، یہ جو مولا نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، لانہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا، مؤمن متقی نہیں. اتقوا فراست المؤمن، پہلے مؤمن ہے پھر متقی. نہیں ہے مجمع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو متقی بنو. ہر مومن متقی نہیں ہوتا، نہیں تو اللہ نہ کہتا ہو مومنو متقی بنو. ہر متقی مومن ہے، لیکن ہر مومن متقی نہیں ہے. مومن پوچھا امام حسن مجتبی سے، مولا یہ مومن کون ہے؟ کہ جو ہماری ولایت کو مانتا. نہیں ہے مجمع، جو ہماری ولایت کو مانتا. کہ جب بھی قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو کہا فوراً کہا کرو لبیک. تو مولا کیوں کہا؟ تمہارے سے تو خطاب ہے، کسی اور سے اللہ نے کلام نہیں کیا، تم سے خطاب کیا ہے. یہ آپ سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ مولا کون؟ کہ جو علی کی ولایت کو مانے. پندرہ منٹ رہ گئے، آج جلدی آ گیا تھا تو آپ نے پورا پڑھوایا. ویسے تو اذانِ گرامی کل، مجھے یقین، میں نے مسلسل مجالس سے تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت پہ پہنچ جاؤں. تو سپیڈنگ کروں گا، اگر ٹکٹ لگا تو میں شاہ صاحب کو دے جاؤں گا، پوائنٹس میرے ذمے ہوں گے، خدا نہ کرے. اذانِ گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کو، یہ ہر مؤمن متقی نہیں ہوتا، لیکن ہر متقی مؤمن ہے. توجہ، اب یہاں مولا کا فرمان پیش کر رہا تھا، جو بھی اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا وہ مؤمن ہے. اللہ اہل بیت کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہے ہر مؤمن متقی نہیں ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ. توجہ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. روزہ رکھو گے تو متقی بنو گے، متقی بنو گے تو علی سے اور قریب ہو جاؤ گے. جتنے انسان کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے. عزیزان گرامی، وہ پاک ہستیاں ہیں، جتنا انسان کے اندر پاکیزگی ہوگی اتنا ہی ان سے قریب ہوتا چلا جائے. یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، جن میں صلاحیت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہو متقی بننے کی. بس ایک روایت یہاں پہ اور پیش کروں گا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسائل پہ آ جائیں. یہ روایت تھوڑی سی تولانی ہے، اس کی میں مثالیں بھی دوں گا اگر. بسم اللہ. اور معصوم فرماتے ہیں، میں نے اس کو پہلے بھی پیش کیا آپ کے پاس، لیکن تھوڑا سا تفصیل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہ المؤمن کالماء، مؤمن جو ہے وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے. مؤمن پانی کی طرح سے ہوتا ہے، پانی طاہر بھی ہے مطاہر بھی ہے. طاہر جو خود پاک ہو، مطاہر جو دوسروں کو پاک کرے. مؤمن خود بھی پاک ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے سب کو پاک کرتا ہے. کہ شاید وہاں عزاداری ہو رہی ہے. کئی یعنی بہت عرصے کی بات ہے, ایسٹ افریقہ کے اندر کہیں قحط پڑ گیا, تو وہاں بہت بڑے عالم دین تھے, سید تھے. تو بادشاہ نے کہا بھی دو سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی, تو کہا کہ بھئی یہ ایک عالم دین ہیں, رسول خدا کی نسل سے ہیں, ان سے کہو ذرا نماز استسقا پڑھ دیں. تو بادشاہ نے بلایا کہا بھئی آپ نماز استسقا پڑھ دیجئے. کہا تین دن روزہ رکھوں گا پھر پڑھوں گا, لیکن ایک شرط پہ, کہ پھر اس کے بعد اہل بیت کے مکتب کی ترویج کی اجازت دو گے, تبلیغ کی اجازت دو گے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نماز استسقا پڑھی, پڑھ ہی رہے تھے بارش ہو گئی, پتا نہیں لوگ ہیں, پڑھ رہے تھے بارش ہو گئی. تو اس نے پوچھا بھی کیا ایسا کمال ہے, اتنے اور بہت سے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی. کہا مومن میں متقی میں بھی فرق ہے, توجہ, مومن و متقی میں بھی فرق ہے اور مومن و مسلم میں بھی فرق ہے. جو صرف پیغمبر کو مانتا ہو مسلم ہے, جو علی کی ولایت کو مانتا ہو وہ مومن ہے, جو باعمل بھی ہو وہ متقی ہے. اذان گرامی, باعمل بننا بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری ہے. جس قدر ہو سکے تقوی کی منزل کو حاصل کیجیے. روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. پتا نہیں لوگ چلیں گے, میں وہ روایت مکمل کر دوں, وقت نہیں ہوتا کہ آدمی کہہ کے چلے, تھوڑا سا دو چار منٹ زیادہ لے لوں. تو اذان گرامی, المؤمنو کل مومن جو ہے وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے. پانی کی پانچ اقسام لکھی ہے علماء نے, توزیل مسائل ہے ذہنوں میں, تحفۃ العوام پڑھنے, توزیل مسائل پڑھنے. تو پانی کی ہیں پانچ قسمیں, آب قلیل جو کر سے کم ہو, پھر ہے کر, کر کی مقدار 3.5 بالش یا 3 بالش, لمبائی چوڑائی گہرائی مکعب, اور پھر بارش کا پانی, کنویں کا پانی, اور آب جاری. اللہ پروردگارا تیرا کتنا کرم ہے, تو نے پانی کو پنجتا نہیں بنایا. پانچ قسمیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اب پانی کی پانچ قسمیں ہیں, فقہ درس دے رہا ہوں لیکن اپنے انداز سے. پانچ قسمیں, آب قلیل, آب قلیل کی یہ خصوصیت لکھی ہے کہ یہ اگر نجاست سے ملے تو ملتے ہی نجس ہو جاتا. پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں. نجاست سے اگر مل لے تو فوراً نجس. تو کچھ ایسے ہوتے ہوتے مومن ہیں لیکن آب قلیل جیسے ہوتے ہیں, جہاں برائی میں گئے فوراً رنگ پکڑ لیا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں بھائی. آب قلیل نہ بنیے گا, آب قلیل نہ بنیے گا, چھوٹا پانی نہ بنیے گا. دوسرا ہے آب کور, بس اسی پہ تمام کر دوں گا انشاءاللہ باقی چیزیں کل. آب کور, جب تک کہ یہ نجاست سے ملنے کے بعد اس کا رنگ بو یا ذائقہ بدل نہ جائے تب تک نجس نہیں ہوتا. تو نجاست کا تین سے تعلق ہے. پتا نہیں آپ لوگ, توجہ ہے جانے کی رانی. تو یہ اب یہ جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے تب تک وہ نجس نہیں ہوتا. آب کور, پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں مثال کے طور پہ, آب قلیل کے پاس سے کتا گزرا, اس نے منہ ڈالا, نجس ہو گیا. جب تک آب کور میں منہ ڈالا تب تک نجس نہیں, جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے. مجمع نہیں ہے, پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کچھ مومن آب کور کی طرح سے ہوتے ہیں, رہتے فاسد معاشرے میں ہیں لیکن معاشرے کی برائیاں نہیں پکڑتے. میں وقت نہیں ہے, پھر آب باران ہے, بارش کا پانی ہے. بارش کا پانی تھوڑا سا قطروں کی طرح سے ہوتا, قطروں جیسا ہوتا, لیکن جہاں پہ گر جائے اور بہنے لگے اس جگہ کو پاک کر دیتا ہے. کچھ مومن دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جہاں سے گزرتے جائے ہر جگہ پاک. عزیزان گرامی, جہاں جائیں علی کی ولا لے کے جائیں. کچھ بڑے گہرے مومن ہوتے ہیں کنویں کی طرح, نہیں ہے مجمع, کنواں گہرا ہوتا
اور کچھ ہو کے آب جاری کی طرح، آب جاری سے نجاست ملے تب بھی پاک، نہ ملے تب بھی پاک، رنگ بو ذائقہ بدل جائے تب بھی پاک، کیونکہ جاری ہے۔ آب جاری جیسے ابو ذر جہاں جاتے تھے علی کی بلا لے کے جاتے تھے، مجمع کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا، چاہے شام والا بلا لے اس کا اثر نہیں لیتے تھے، جب جاتے تھے ساروں کو علی کی بلا دے کے آتے تھے۔ وقت نہیں لگا کہ تفصیل میں جا سکوں، حضرت ابو ذر جہاں جاتے تھے چراغ سے چراغ جلانا جانتے تھے، چراغ سے چراغ جلانا جانتے ہیں نا، بے ایک ہی چراغ ہے باقی سب لوگوں کے چراغ خاموش ہے تو کیسے کیا کیا جائے، اگر ہمت ہو تو جاؤ جا کے سب کے چراغ روشن کر دو۔ یہ اب سمجھ میں آیا یہ ساؤتھ آف لبنان سارے شیعہ کیوں ہیں، یہ حضرت ابو ذر نے جا کے تبلیغ کی تھی۔ کوئی اتنا آب جاری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہو آئے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ یہ عراق میں حضرت سلمان فارسی نے تبلیغ کی تھی، اور یہ سارا ایران شیعہ کیسے ہوا، یہ امام رضا کا اثر ہے۔ حضرت گرامی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر پوٹینشل ہو، صلاحیت پائی جاتی ہو تو اثر آنے لگتا ہے۔ میں کل انشاءاللہ موضوع کو مکمل کروں گا۔ تو حضرت گرامی، حضرت ابو ذر غفاری، میں کوشش کرتا ہوں کہ اصحاب تک کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں نے کل بھی کسی، یعنی بہت سے میں نے مختلف مقامات پہ اصحاب کے صحابہ، اصحاب امام حسین کے نہیں صرف، مصائب پڑھے۔ آج ذرا دو جملے جناب ابو ذر کے دیکھ لیں۔ حضرت ابو ذر ربضہ سے تھے، اور کیوں پابندی تھی ان پہ؟ چلیں ولا تو بہت بڑی صفت ہے، لیکن ساتھ میں یہ تھا کہ حکومتوں کی بیعت نہیں کرتے تھے۔ پہلے نے کہا بیعت کا نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرو گے بیعت؟ مجھے غدیر یاد ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا پیغمبر نے علی کا بازو تھام کے کہا من کن تو مان فہذا علی مان، اب میں بیعت نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ بیعت کرو گا، نہیں بیعت نہیں کروں گا۔ تیسرے نے نہیں بیعت نہیں کروں گا، بیعت نہیں کی حضرت ابو ذر غفاری۔ یہاں تک کہ تیسری خلافت میں بہت زیادہ کھل کے اعتراضات کرنے لگے کہ یہ کام غلط ہے، وقت نہیں رہا، پانچ منٹ کے اندر مجھے بات کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر کو تیسری خلافت والے نے شام بھیجا، شام سے انہوں نے بھی نکال دیا، ملک بدر کیے گئے تھے مدینے سے، شام چلے گئے، شام گئے وہاں سے بھی نکال دیے گئے، اور کیسے نکالا؟ بوڑھے تھے، آپ نے دیکھا اونٹ کی کھال سخت ہوتی ہے، شام والے نے بغیر اماری کے، بغیر محمل کے، بغیر ہودج کے جناب ابو ذر کو اونٹ پہ کہا دونوں ٹانگیں باندھ، جب آئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جب مدینے پہنچے اتنے جناب ابو ذر کی ٹانگیں زخمی تھیں، ابھی ابھی آئے ہیں، پہلا دن ہے، دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً اعتراض کیا، کہا نہیں یہ سنت رسول نہیں ہے، کہ تم جانتے ہو میں خلیفہ نے نصب کیا، کہا مجھے خلیفہ کی پرواہ نہیں، میں رسول خدا کی بات کروں۔ گرفتار کر لیا گئے، گئے بہرحال وقت نہیں رہا۔ اب ایک مرتبہ جناب امیر آئے، کہ واحدی وقت نہیں ہے، جناب ابو ذر کو کہا کہ اے ابو ذر، ہم نے آپ کو مدینہ سے نکال دیا، بیوی بچوں کو لے، جانور لے، پرندے سب کچھ لے کے واپس چلے گئے، اور مدینہ میں پہلی دفعہ کرفیو لگ گیا، کوئی ابو ذر سے ملنے نہ جائے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو مولا امیر نے حضرت ابو ذر کو الوداع کرتے ہوئے دیا، جب کوئی جناب ابو ذر سے ملنے نہیں نہ گیا، جناب ابو ذر تنہا تھے، بوڑھی بیوی، دونوں میاں بیوی بوڑھے، جوان بیٹا ایک بیٹی، جب جانے لگے تو دیکھا جناب امیر تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں امام حسن حسین ہیں، حضرت عقیل ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار۔ جیسے جناب امیر کو آتا دیکھا جناب ابو ذر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے, تو جیسے ہی مولا کے قریب بڑھے مولا نے گلے لگایا, پیار کیا, مولا نے بہت پیار کیا. تو ایک بار مرتبہ جناب بزر نے کہا, مولا نے کہا اے بزر آپ نے حق کی خاطر قیام کیا, اللہ آپ کو اجر دے گا, آپ عنقریب رسول خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے, جنت فردوس میں جائیں گے آپ. تو جناب بزر کا جملہ سنیے گا اگر برداشت کر سکیں. جانتے کیا کہا جناب بزر نے؟ کہا یا علی آپ کی جدائی کا افسوس زیادہ ہے, آپ سے جدا ہو رہا ہوں. تو جناب امیر نے فرمایا بزر زیادہ پریشان نہ ہو, عنقریب پیغمبر کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وقت نہیں دو منٹ ہے مکمل کر دوں. جناب بزر آ گئے ربضہ, ربضہ میں پانی کی قلت تھی, ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے, ہل چلاتے جانور پانی نہیں ملتا تھا, مر گئے سارے کے سارے, ان کے اونٹ سب کے سب. اب جوان بیٹا کہنے لگا, نام زر تھا جس کی وجہ سے جناب ابو زر جندب نام تھا جناب ابو زر کا, کہا بابا جان جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کام کرے میری غیرت برداشت نہیں کرتی, بابا جان میں کام کروں گا. جوان بیٹا ایک دن انتقال کر گیا. کسی جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے حسین کا کلیجہ چاہیے. بس بھائی جناب ابو زر نے برداشت نہیں کیا, بہت روئے بہت تڑپے, میرا جوان بیٹا چلا گیا, ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. بیوی بی بس ایک ہی جملہ کہتی رہتی تھی, زر جانے کے دن ہمارے تھے, بیٹا چلا تو گیا. دونوں کا جب انتقال ہو گیا نا, جناب ابو زر بھی بہت بیمار ہو گئے. ایک دن بیٹی نے کہا بابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا, میں انتقال کر جاؤں گا. کہا بابا پھر مجھے کہیں پہنچا دیں, کہا میرے ساتھ چلو. بیٹی کی انگلی پکڑی, کچھ دور گئے تھے جناب ابو زر گر گئے. جب زمین پہ گرے نا تو بیٹی نے کہا بابا ہمت کریں, میں لڑکی ہوں, میں آپ کو غسل و کفن نہیں دے سکوں گی. بابا جان ہمت کریں. بیٹی رونے لگی. آپ جانتے ہیں نا باپ کی پریشانی بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ جناب ابو زر نے کہا بیٹی پریشان نہ ہونا, آنکھوں میں آنسو جناب ابو زر کے, کہا بیٹی پریشان نہ ہونا, مجھ سے صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا, ابو زر کوفے کے بہترین مومنین آپ کو غسل و کفن دیں گے. بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں بیٹھ جانا, راستے میں بیٹھ کے کہنا قافلے والوں رک جاؤ, یہاں قریب میں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا, کوئی دفنانے میں مدد کر دو. بیٹی وہ مجھے غسل و کفن بھی دیں گے دفنا دیں گے. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا نا بیٹی کچھ دیر روتی رہی, پھر ایک اپنا رومال نکالا بابا کے چہرے پہ ڈالا, کیوں کہیں دھوپ میں باپ کا چہرہ نہ رہ جائے. بیٹی تھی نا بڑی محبت تھی, چہرے پہ رومال ڈالا, روتی ہوئی اٹھی, ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی یہاں سے قافلے گزرتے ہیں. اچانک قافلہ آتا دیکھا, رونے لگی, کہ قافلے والے رک جاؤ یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. قافلے والوں میں جناب مالک کے اشتر تھے, جناب عبداللہ ابن مسعود سے سب رونے لگے کون سے صحابی کا جنازہ پڑا, کہا ابو ذر غفاری کا. سب رونے لگے ارے صحابی رسول کا جنازہ, بے گور و کفن دھوپ میں پڑا, میں کہوں گا اس بچی کو ہٹائے ایک اور بچی بٹھا دے. وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے صحابی رسول کا نہیں نواسا رسول کا جنازہ, وہ مسلمانوں دھوپ میں لاشا پڑا ہے, میرے بابا نبی کے نواسے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل میں جاتا, بہت مصائب ہے مولا. تین دن وہ دور و کفن لاشا پڑا رہا, بہنیں بیٹیاں روتی رہی, جناب سیدہ کہتی رہی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. پروردگارہ حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصاً بانی مجلس کے تمام مرحوم کی مغفرت فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے خصوصاً بانی مجلس کے تمام مرحوم